بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے دین اسلام میں پانچ مجاہدات مقرر فرمائے ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج۔ اسلامی دشمن کا ضب اور دفاع، خواہ سیفی ہو خواہ قلمی، یہ پانچ مجاہدے قرآن شریف سے ثابت ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں کوشش کریں اور ان کی پابندی کریں۔ یہ روزے تو سال میں ایک ماہ کے ہیں، بعض اہل اللہ تو نوافل کے طور پر اکثر روزے رکھتے رہتے ہیں اور ان میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ ہاں، دائمی روزے رکھنا منع نہیں، یعنی ایسا نہیں چاہیے کہ آدمی ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ نفلی روزے کبھی رکھے اور کبھی چھوڑ دے۔ ایک شخص نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ میں مرغیاں رکھتا ہوں اور ان کا دسواں حصہ خدا تعالیٰ کے نام پر دیتا ہوں، اور گھر سے روزانہ تھوڑا تھوڑا آٹا صدقے کے واسطے الگ کیا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے کہ وہ چوزے اور وہ آٹا خود ہی رکھ لوں اور اس کی قیمت مد متعلقہ میں بھیج دوں؟ فرمایا ایسا کرنا جائز ہے، نوٹ، لیکن اس میں یہ خیال کر لینا چاہیے کہ اعمال نیت پر موقوف ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی اشیاء کو اس واسطے خود ہی خرید کر لے گا کہ چونکہ خرید و فروخت ہر دو اس کے ہاتھ میں ہے، جیسی تھوڑی قیمت سے چاہے خرید لے، تو یہ اس کے واسطے گناہ ہوگا۔ بعض دوستوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں ایک شخص کی سفارش کی کہ وہ اب اپنی اصلاح کر رہا ہے۔ فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، میری فراست اس کی حالت کو تم سے بہتر جانتی ہے۔ پھر فرمایا ایک بزرگ کے پاس دو شی آیا اور اپنے آپ کو سنی ظاہر کیا، اور اس بزرگ سے سوال کیا کہ اتقوا فراست المومن کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے شیعہ پن سے توبہ کرو اور سچے دل سے سنی مسلمان بن جاؤ۔ فرمایا بعض نادان خیال کرتے ہیں کہ مبارک احمد کا مرنا ہمارے واسطے سخت رنج اور صدمے کا باعث ہوا ہے، وہ نہیں جانتے کہ اس واقعے پر خدا تعالیٰ نے کس قدر تشفی اور تسلی اور اپنے خوشنودی کا اظہار اپنی پاک وحی کے ذریعے سے کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہمارے صبر اور شکر اور والدہ ہے مبارک احمد کے صبر پر جو خوشی کا اظہار کیا ہے اور فتح و نصرت کے وعدے دیے ہیں، اور فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ تیرے ہر قدم کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ والدہ مبارک احمد نے کہا کہ خدا تعالیٰ کا خوش ہو جانا مجھے ایسا پیارا ہے کہ اگر 2000 مبارک احمد مر جائے تو مجھے اس کا غم نہیں۔ ایک دوست کو حضرت نے مخالف کو کسی موقع پر سمجھانے کے واسطے تاکید کی، فرمایا وہ مانے یا نہ مانے آپ تبلیغ کا حق ادا کریں، کیونکہ جو شخص تبلیغ کرتا ہے اس کو ہر بہر حال ثواب مل جاتا ہے، اور تم یہ امید نہ رکھو کہ مخالف تمہارے ساتھ خوش خلقی یا تہذیب سے پیش آئے گا، کیونکہ وہ تو مخالف ہے، ہم کو برا جانتا ہے، اس کے دل میں ہمارا ادب نہیں۔ جب تک کہ وہ دشمن ہے اس کے دل میں نہ ہمارا ادب ہو سکتا ہے، نہ اعزاز اور نہ خیر اندیشی، اور نہ وہ منصف مزاجی سے گفتگو کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ایلچی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ بار بار آپ کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا اور حضرت عمر تلوار کے ساتھ اس کا ہاتھ ہٹاتے تھے۔ آخر حضرت عمر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یہ ایسی گستاخی کرتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو قتل کر دوں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام گستاخی علم کے ساتھ برداشت کی۔ پھر فرمایا سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالا اور جہلم کے اضلاع کی سرزمین اپنے اندر اسلامی سرشت کی خاصیت رکھتی ہے، ان اضلاع میں بہت لوگوں نے حق کی طرف رجوع کیا ہے اور کثرت سے مرید ہوئے ہیں، ان کی تبلیغ کے خاص ذرائع پیدا کرنے چاہیے۔ ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ فاتحہ خلف امام پڑھنا ضروری ہے؟ فرمایا ضروری ہے۔ اسی شخص کا سوال پیش ہوا کہ رفع یدین ضروری ہے؟ فرمایا ضروری نہیں، جو کرے تو جائز ہے۔ سیالکوٹ سے ایک دوست نے دریافت کیا ہے کہ یہاں چاند منگل کی شام کو نہیں دیکھا گیا بلکہ بدھ کو دیکھا گیا ہے، اس واسطے پہلا روزہ جمعرات کو رکھا گیا، اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کے عوض میں ماہ رمضان کے بعد ایک اور روزہ رکھنا چاہیے۔ سوال پیش ہوا کہ ایک آمدی لڑکی ہے جس کے والدین غیر احمدی ہیں، والدین اس کے ایک غیر احمدی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے اور لڑکی ایک احمدی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، والدین نے اصرار کیا، عمر اس کی اسی اختلاف میں 22 سال تک پہنچ گئی، لڑکی نے تنگ آ کر والدین کی اجازت کے بغیر ایک احمدی سے نکاح کر لیا، نکاح جائز ہوا یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ نکاح جائز ہو گیا۔ سوال پیش ہوا کہ ایک پیش امام ماہ رمضان میں مغرب کے وقت لمبی صورتیں شروع کر دیتا ہے. مقتدی تنگ آتے ہیں کیونکہ روزہ کھول کر کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے, دن بھر کی بھوک سے ضعف لائق حال ہوتی ہے, بعض ضعیف ہوتے ہیں. اس طرح پیش امام اور مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا ہے. حضرت مسیح موعود نے فرمایا پیش امام کے اس معاملے میں غلطی ہے, اس کو چاہیے کہ مقتدیوں کی حالت کا لحاظ رکھے اور نماز کو ایسی صورت میں بہت لمبا نہ کرے. داڑھی اور مونچھ کے متعلق ذکر آیا کہ نئے نئے فیشن نکلتے آتے ہیں, کوئی داڑھی مڈواتا ہے, کوئی ہر دو داڑھی اور مونچھ مڈا دیتا ہے. حضرت نے فرمایا مستحسن یہی ہے جو شریعت اسلام نے مقرر کیا کہ مونچھیں کٹائی جائیں اور داڑھی بڑھائی جائے. حضور نے بڑے درد دل کے ساتھ سلسلہ کلام شروع کیا کہ ہماری جماعت کا اعلیٰ فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق کا تزکیہ کریں اور حقوق عباد اور حقوق اللہ کے ادا کرنے کی دقیق سے دقیق رعایت کیا کریں. کوئی منصوبہ اور جال ان کے کسی عضو پر نہ ہو, کوئی کتا اور بلی بھی ان کے احسان سے معروم نہ رہے, چے جائے کہ بنی آدم. میں ان لوگوں کو بہت برا جانتا ہوں جو دین کی آڑ میں کسی غیر قوم کی جانی و مالی ایزا روا رکھتے ہیں. غرض خلاصہ ساری تقریر کا یہی ہے کہ اب وقت ہے کہ جماعت اپنی حالت میں بیان تبدیلی دکھائے. فرمایا مجھے پختہ وعدہ دیا گیا ہے کہ بہت سے عظیم الشان نشان تیرے ہاتھ سے ظاہر ہوں گے, مگر یہ علم مجھ کو نہیں دیا گیا کہ کون کون لوگ اس سے مستفیض ہوں گے. فرمایا نشانوں کی ناقدردانی دو طرح سے وقوع میں آتی ہے, ایک کفر و انکار سے اور ایک اس طرح سے کہ دو روز تک اس کے وقوع کے بعد واہ واہ کی جائے اور پھر اسے قطعاً فراموش کر ڈالا جائے اور خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت اس کے وقوع کے بعد نئے سرے دل پر وارد نہ کی جائے. سو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت کا بھی یہی حال ہے کہ نشان الہی کی چندہ پرواہ نہیں کرتے اور غفلت اور تساؤل سے وقت گزارتے ہیں, اور اکثر انہیں ان میں ایسے ہیں کہ سوز و گداز ان کے افعال میں نظر نہیں آتا. فرمایا اگر دین الہی کے اعلاء اور تعظیم اور حرمات الہیہ کی حد کے انتخاب کے لیے روح میں جوش اور قوت رقد ہمت نہ ہو تو یہ نمازیں نیری جنتر منتر ہیں. اب وقت ہے کہ گداز گداز ہو جائیں اور رات دن دعاؤں میں مصروف رہیں. میں فکروں میں ہلاک ہو رہا ہوں مگر دیکھتا ہوں کہ جماعت میں ہنوس یہ روح پیدا نہیں ہوئی. میں ان روکی سوکی نمازوں کا ہرگز قائل نہیں جو رسم و عادت کے پیرایا سے پڑی جاتی ہیں. خدا تعالی اس وقت دیکھتا ہے کہ کن لوگوں نے گزشتہ نشانوں کی قدردانی کی اور اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کی, وہ انہی کو آئندہ بھی مستفیض ہونے کی توفیق بخشے گا. ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. 2 اکتوبر 1907 ہماری جماعت کے ایک شخص نے کسی غیر عمدی کا سوال حضرت مسیح موعود کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوا تھا. حضرت اقدس نے فرمایا یہ کہاں لکھا ہے کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جاتا ہے, ہم نے تو اپنی تصانیف میں ایسا نہیں لکھا. لاؤ پیش کرو وہ کون سی کتاب ہے جس میں ہم نے ایسا لکھا ہے. ہم نے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ مبالا کرنے والوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے. مسلمہ کذاب نے تو مبالا کیا ہی نہیں تھا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا تھا کہ اگر تو میرے پاس زندہ بھی رہا تو ہلاک کیا جائے گا. سو ویسا ہی ظہور میں آیا, مسلمہ کذاب تھوڑے ہی عرصے بعد قتل کیا گیا اور پیشگوئی پوری ہوئی. یہ بات کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء ان کی زندگی میں ہی ہلاک ہو گئے تھے, بلکہ ہزاروں اعضاء کی وفات کے بعد زندہ رہے تھے. ہاں جھوٹا مبالا کرنے والا سچے کی زندگی میں ہی ہلاک ہوا کرتا ہے. ایسے ہی ہمارے مخالف بھی ہمارے مرنے کے بعد زندہ رہیں گے اور مخالفوں کے وجود کا قیامت تک ہونا ضروری ہے. جیسے وجائر الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامت ظاہر ہے, آل عمران آیت 56. ہم تو ایسی باتیں سن سن کر حیران ہوتے ہیں. دیکھو ہماری باتوں کو کیسے الٹ پلٹ کر پیش کیا جاتا ہے, اور تحریف کرنے میں وہ کمال حاصل کیا ہے کہ یہودیوں کے بھی کان کاٹ دیے ہیں. کیا یہ کسی نبی ولی کتب غوث کے زمانے میں ہوا کہ اس کے سب اعضاء مر گئے ہوں, بلکہ کافر منافق باقی رہ ہی گئے تھے. ہاں اتنی بات صحیح ہے کہ سچے کے ساتھ جھوٹے مبالا کرتے ہیں تو وہ سچے کی زندگی میں ہی ہلاک ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ساتھ مبالغہ کرنے والوں کا حال ہو رہا ہے. مجھے تو اپنی افسوس پر اپنی جماعت پر افسوس ہوتا ہے مجھے تو اپنی جماعت پر افسوس ہوتا ہے کہ کیا ان میں اتنی عقل بھی نہیں کہ ایسے اعتراض کرنے والے سے پوچھیں کہ یہ ہم نے کہاں لکھا ہے کہ بغیر مبالغہ کرنے کے ہی چھوٹے سچے کی زندگی میں تباہ اور ہلاک ہو جاتے ہیں. وہ جگہ تو نکالو جہاں یہ لکھا ہے. ہماری جماعت کو چاہیے کہ عقل میں فہم میں ہر طرح سے ترقی کریں اور ایسی باتوں کا خود سوچ کر جواب دیا کریں اور اپنی ایمانی روشنی سے ان باتوں کو حل کیا کریں. مگر دنیا داری کے دھندوں میں مت ماری جاتی ہے. اتنا نہیں کر سکتے کہ موترز سے ہماری کتاب کی وہ جگہ ہی پوچھیں جہاں یہ لکھا ہے کہ سچے کی زندگی میں سب جھوٹے مر جاتے ہیں بلکہ جھوٹے تو قیامت تک رہیں گے. فرمایا اس تاریخ سے مجھے یہ بھی یاد آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو اشاعت اور تبلیغ کے واسطے باہر جاویں وہ ایسے نہ ہوں کہ الٹ پلٹ کر ہماری باتوں کو کچھ اور کہیں اور بناتے رہیں اور باتوں کچھ اور ہو اور سمجھانے کچھ اور لگ جاویں. دوسروں کو تو ہمارے دعوے سے آگاہ کریں اور خود ہماری کتابوں کو کبھی پڑھا بھی نہ ہو. اس طرح سے ہی تحریف ہوا کرتی ہے. ایسے وقتوں میں صرف زبانی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ تحریر پیش کرنی چاہیے. ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام حسین کی توہین کی جاتی ہے حالانکہ ہم ان کو راست باز اور متقی سمجھتے ہیں. اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بے عزتی کی جاتی ہے اور ان کو گالی دی جاتی ہے حالانکہ ہم ان کو ایک اولوالعزم نبی اور خدا تعالیٰ کا راست باز بندہ سمجھتے ہیں. ہاں اگر عیسیٰ کا مر جانا ثابت کرنا ان کے نزدیک گالی دینا ہے تو اس طرح سے تو ہم نے نکالی ہے اور یقین رکھتے ہیں کہ دوسرے نبیوں کی طرح وفات پا گئے. 3 اکتوبر 1907 قبل نماز ظہر ایک شخص نے عرض کی کہ میں روحی فائدے کے واسطے یہاں آیا ہوں مجھے کچھ بتایا جاوے. فرمایا روحانی فائدہ بھی انہی کو پہنچتا ہے جو آپ کوشش کرتے ہیں. دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور افضل تھے مگر انہوں نے بھی دین کی خاطر کیسے کیسے مصائب اٹھائے. دین بھی تو مرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے. خدا تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کرتا مگر اس نے دنیا کے لیے بھی یہی قانون رکھا ہے کہ محنت سے سب کچھ ہوتا ہے. اگر خدا تعالیٰ کا فضل بھی ہو اور محنت بھی ہو تو انسان منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. دنیا کے کاموں کے لیے انسان کیسے کیسے دکھ اٹھاتا اور کیسے کیسے تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور تب جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے. تو کیا دین کے لیے کچھ بھی محنت اور سائی نہیں کرنی چاہیے؟ اگر تھوڑا سا مقدمہ آ جاوے تو پھر انسان اس کے واسطے کہاں کہاں سے سفارشیں لاتا ہے اور کس قدر خرچ کرتا ہے اور کتنی کوشش کرتا ہے اور اگر باوجود اتنی کوشش کے وہ مقدمہ خارج ہو جاتا ہے تو پھر اپیل کراتا ہے بلکہ اگر وہ بھی خارج ہو جاتی ہے تو پھر کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کر کے اپیل در اپیل کرتا اور کیا کیا کر گزرتا ہے. تو کیا دین کو ایسا سمجھنا چاہیے کہ وہ ماس پھونک مارنے اور کسی ورد وظیفہ کے کرنے سے حاصل ہو جائے گا اور یوں ہی آرام طلبی سے گزارنے پر اس میں کامیابی حاصل ہو جائے گی؟ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون العنکبوت آیت 3. کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف زبانی قیل و قال پر ہی ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور صرف اتنا کہنے سے ہی کہ ہم ایمان لے آئے دیندار سمجھے جائیں گے اور ان کے امتحان نہ ہوگا؟ بلکہ امتحان اور آزمائش کا ہونا نہایت ضروری ہے. سب انبیاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ترقی مدارت کے لیے آزمائش ضروری ہے اور جب تک کوئی شخص آزمائش اور امتحان کے منازل طے نہیں کرتا دیندار نہیں بن سکتا. یہ قاعدے کی بات ہے کہ دکھ کے بعد ہی ہمیشہ راحت ہوا کرتی ہے. یاد رکھو جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں دکھ اور مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں وہ کاٹا جائے گا. ترقی ہمیشہ مصائب اور تکالیف کے بعد ہوتی ہے اور ایمانی حالت کا پتہ اسی وقت لگتا ہے جب تکالیف اور مصائب آویں. روحانی فوائد حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو دکھ اور تکالیف اٹھانے کے لیے تیار کر لینا چاہیے. اس قول سرکشی و خونی بوت تا گریز دھر کے بیرونی بوت. بعض لوگ آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پھونک مارو کہ اولیاء اللہ بن جاویں اور ہمارا سینہ صاف ہو جاوے اور روحانی معراج پر پہنچ جاویں اور ہمارے قلب میں پاکیزگی پیدا ہو جاوے. ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب کچھ دکھوں اور تکالیف کے بعد مل جاتا ہے اور ضرور مل جاتا ہے. مومن کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. جب انسان دنیا کے لیے طرح طرح کی تکالیف برداشت کر لیتا ہے. ایک کسان کو ہی دیکھو کہ پہل رات کے قریب اٹھتا ہے ہل جوتتا ہے اور کتنی تکالیف اٹھاتا اور محنت کرتا ہے نہ رات کو آرام کرتا ہے نہ اور نہ دن کو بلکہ جب بہت ہی مشکل کے بعد فصل پک بھی جاتی ہے اس وقت بھی اس کے حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مصائب اٹھاتا ہے اور اپنے اہل و عیال و اطفال سے علیحدگی اختیار کر کے اسے کاٹتا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے دکھ اٹھاتا ہے, اور اس دنیا کے لیے جو آج ہے اور کل فنا ہو جائے گی مارا مارا پھرتا ہے اور مصیبت پر مصیبت اور دکھ پر دکھ اٹھاتا ہے. تو کیا پھر دین ہی ایسی چیز ہے جو ماس پھونک مارنے سے حاصل ہو جاتا ہے اور اس میں کسی امتحان آزمائش اور محنت کی ضرورت نہیں. دین کے لیے ایسی توقع کرنا اور اس کو ایک حلوہ بے دودھ کی طرح سمجھنا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے پر غور کرو کہ انہوں نے دین کی خاطر کیسے کیسے مصائب اٹھائے اور کن کن دکھوں میں وہ مبتلا ہوئے. نہ دن کو آرام کیا اور نہ رات کو. خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر ایک مصیبت کو قبول کیا اور جان تک قربان کر دی اور دین کی خاطر سر کٹوا دیے. مجھے سو یاد آ گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دشمن کے مقابلے پر ایسے موقع پر نکلے کہ دوپہر کا وقت اور گرمی کا موسم تھا. سخت گرمی اور تپش تھی, لو چلتی اور تیز دھوپ پڑتی تھی. چلتے چلتے ایک نہایت خوشگوار اور سرسبز و شاداب چشمے پر پہنچے. ایک صحابی نے ایسی خوشگوار سرسبز اور ہری بھری جگہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے اجازت دی جاوے کہ اس جگہ پر عبادت کروں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, توبہ کرو, کیا تو نہیں جانتا کہ یہ سب مصیبت ہم خدا تعالیٰ کی خاطر برداشت کر رہے ہیں. ایسی خوشکن جگہ پر آرام کر کے عبادت کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں, وہ تو بندگی ہی نہیں جو دکھ درد کے ساتھ نہیں. ہندوؤں کے گروؤں کی طرح کسی تالاب یا عمدہ ہاؤس کے کنارے پر بیٹھ کر بآرام زندگی بسر کرنا اور سرسبز ہری بھری جگہ پر لیٹ کر خدا تعالیٰ کی یاد کرنے سے کچھ نہیں بنتا. چاہیے کہ ابتلاؤں اور امتحانوں میں ثابت قدم رہو اور خدا تعالیٰ کے لیے جان دینے میں بھی فرق نہ رکھو اور اس کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہو. جب انسان اپنے دل میں فیصلہ کر لیتا ہے اور دکھ کے لیے تیار رہتا ہے تب پھر خدا بھی ملتا ہے اور روحانی فائدہ بھی ملتا ہے. یہی سنت اللہ ہے, اور جب سے دنیا پیدا ہوئی اور انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا بغیر دکھ اور تکالیف کے برداشت کرنے کے خدا تعالیٰ راضی نہیں ہوا کرتا اور نہ ہی دین حاصل ہوتا ہے. بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کسی جنتر منتر یا پھونک سے ہی ہمیں اولیاء اللہ بنا دے ہوئے اور ایک زندگی کی روح پھونک دے ہوئے, مگر خدا تعالیٰ تو پہلے ذبح کر لیتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے. بلکہ ایسے ایسے امتحانوں اور آزمائشوں کے وقت انسان خود بھی معلوم کر لیتا ہے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا. اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ایسے امتحانوں میں پورا اترنے کے بعد خدا تعالیٰ ضرور ملتا ہے. جب تک انسان خدا تعالیٰ کی راہ میں تکالیف اور مسائب برداشت کرنے کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. دیکھو یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بھی ایک طرح کا اضطراب ہے. کبھی کھڑا ہونا پڑتا ہے, کبھی رکوع کرنا پڑتا ہے, اور کبھی سجدہ کرنا پڑتا ہے, اور پھر طرح طرح کی احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں. مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے لیے دکھ اور مصیبت کو برداشت کرنا سیکھے, ورنہ ایک جگہ بیٹھ کر بھی تو خدا تعالیٰ کی یاد ہو سکتی تھی. پر خدا تعالیٰ نے اسے ایسا منظور نہیں کیا. صلات کا لفظ ہی سوزش برداشت کرتا ہے جب تک انسان کے دل میں ایک قسم کا قلق اور اضطراب پیدا نہ ہو اور خدا تعالیٰ کے لیے اپنے آرام کو نہ چھوڑے, تب تک کچھ بھی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ فطرتاً اس قسم کے ہوتے ہیں جن باتوں پر پورے نہیں اتر سکتے, اور پیدائشی طور پر ہی ان میں ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں جو وہ ان امور میں استقلال نہیں دکھا سکتے. مگر تام بھی توبہ اور استغفار بہت کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان میں ہی شامل نہ ہو جائیں جو دین سے بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں اور اپنا مقصود بذات دنیا کو ہی سمجھتے ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا, ہر ایک زمانے میں علیحدہ علیحدہ امتحان اور آزمائشیں ہوا کرتی ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے تو خدا تعالیٰ کی راہ میں جانے دی تھیں اور اپنے سر کٹوائے تھے, اور دوسرے نبیوں کے زمانے میں کسی اور قسم کے ہی دکھ اور مسائل تھے. غرض جب تک انسان ابتلاؤں اور آزمائشوں میں پورا نہیں اترتا تب تک ترقی نہیں کرتا اور مقبول حضرت عادیت نہیں ہوتا. بغیر تکلیفوں اور طرح طرح کے مسائل کے تو کچھ بنتا ہی نہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے, اس پر بدزنی نہیں کرنی چاہیے. جو اس کی سنت کو نگاہ میں رکھے گا اور اس کے لیے دکھ اور تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاوے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا. اگر اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا اور بخل سے کام لے گا تو رہ جائے گا. دیکھو فوجوں میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں اور دنیا کے خاطر لڑنے مرنے اور جان دینے کے لیے نوکر ہوتے ہیں وہ کوئی ہزاروں روپے تو تنخواہ نہیں پاتے, یہی 10-12 روپے کی خاطر جان دینا قبول کر لیتے ہیں. مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر اور اس دائمی بحث اور دائمی خوشنودی کے لیے کوئی فکر نہیں کرتے. جب دنیا کے لیے ایسے کام کر لیتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ حقیقی آرام اور ہمیشہ کے سکھ کے لیے اتنی کوشش نہیں کی جاتی؟ اصل میں ایسے لوگ خدا تعالیٰ کی اور خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام کی قدر نہیں کرتے. اگر اس کی قدر کرتے تو جان کیا چیز تھی جو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاتے. اصلی زندگی اور حقیقی سکھ تو ہے ہی وہ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں مرنے سے حاصل ہوتا ہے. حقیقی زندگی تو اپنے آپ پر ایک موت وارد کر لینے سے ملا کرتی ہے. ایسے لوگ جو جنتروں اور منتروں اور ٹونوں اور ٹوٹکوں کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں, دین کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہی نہیں, بلکہ چاہتے ہیں کہ بڑے آرام سے اور گھر بیٹھے بیٹھے قلب کی صفائی حاصل ہو جاوے. اصل میں چھوٹے قصوں اور کہانیوں نے لوگوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے, اور ایسی باتوں سے انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے جو جنتروں منتروں اور تعویذوں سے حاصل ہو سکتا ہے. اسی واسطے ان لوگوں نے بعض ریاستیں بھی مقرر کی ہوئی ہیں جن پر عمل کرنے سے کہتے ہیں قلب جاری ہو جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ باوجود قلب جاری ہونے کے عملی حالت ان کی اور بھی خراب ہو جاتی ہے. اور ایسے وظائف میں سے ایک ذکر اللہ بھی ہے کہ جس کا نتیجہ آخر میں سل ہوا کرتا ہے. حالانکہ خدا تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھا ہے, جیسے فرمایا قد افلاح من زکاہا, سورہ شمس آیت 10. اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جاوے, کوئی دوئی نہ رہے, خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کی ملونی نہ رہے اور کسی قسم کی دوری یا جدائی نہ رہے. یہ تھوڑی سی بات نہیں, یہی وہ مشکل گھاٹی ہے جو بڑے بڑے مصائب اور امتحانوں کے بعد طے ہوا کرتی ہے. یہ نماز جو تم لوگ پڑھتے ہو, صحابہ بھی یہی نماز پڑھا کرتے تھے, اور اسی نماز سے انہوں نے بڑے بڑے روحانی فائدے اور بڑے بڑے مدارج حاصل کیے تھے. فرق صرف حضور اور خلوص کا ہی ہے. اگر تم میں بھی وہی اخلاص, صدق, وفا اور استقلال ہو تو اسی نماز سے آپ بھی وہی مدارج حاصل کر سکتے ہو جو تم سے پہلوں نے حاصل کیے تھے. چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں دکھ اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہو. یاد رکھو, جب اخلاص اور صرف سے کوشش نہیں کرو گے کچھ نہیں بنے گا. بہت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یہاں سے تو بیعت کر جاتے ہیں, مگر گھر میں جا کر جب تھوڑی سی بھی تکلیف آئی اور کسی نے دمکایا تو جھٹ مرتد ہو گئے. ایسے لوگ ایمان فروش ہوتے ہیں. صحابہ کو دیکھو کہ انہوں نے تو دین کی خاطر اپنے سر کٹوا دیے تھے اور جان و مال سب خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. کسی دشمن کی دشمنی کی انہیں پرواہ تک بھی نہ تھی. وہ تو خدا تعالیٰ کی راہ میں سب طرح کے تکالیف اٹھانے اور ہر طرح کے دکھ برداشت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے, اور انہوں نے اپنے دنوں میں یہی فیصلہ کیا ہوا تھا. مگر یہ ہیں جو ذرا بھی نمبردار یا کسی اور شخص کے شخص نے دمکایا تو دین ہی چھوڑ دیا. ایسے لوگوں کی باتیں بھی ماز پوست ہی پوست ہوتی ہیں. ایسوں کے نمازیں بھی خدا تک نہیں پہنچتی, بلکہ اسی وقت ان کے منہ پر ماری جاتی ہیں اور ان کے لیے لعنت کا موجب ہوتی ہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, سورہ ماعون آیت 5 و 6. وہ لوگ جو نمازوں کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں, ان کی نمازیں نیری ٹکریں ہوتی ہیں. ایسے لوگ ایک سجدہ اگر خدا تعالیٰ کو کرتے ہیں تو دوسرا دنیا کو کرتے ہیں. جب تک انسان خدا کے لیے تکالیف اور مصائب کو برداشت نہیں کرتا, تب تک مقبول حضرت عادیت نہیں ہوتا. دیکھو دنیا میں بھی اس کا نمونہ پایا جاتا ہے. اگر ایک غلام اپنے آقا کا ہر ایک تکلیف اور مصیبت میں اور ہر ایک خطرناک میدان میں ساتھ دیتا رہے تو وہ غلام غلام نہیں رہتا بلکہ دوست بن جاتا ہے. یہی خدا تعالیٰ کا حال ہے. اگر انسان اس کا دامن نہ چھوڑے اور اسی کے آستانے پر گرا رہے اور استقلال کے ساتھ وفاداری کرتا رہے تو پھر خدا بھی ایسے کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کے ساتھ دوست والا معاملہ کرتا ہے. وفاداری کا مادہ تو کتے میں بھی پایا جاتا ہے. خواب بھوکا رہے, بیمار ہو جائے, کمزور ہو جائے, خواہ کچھ ہی ہو, مگر اپنے مالک گھر کو نہیں چھوڑتا. اور وہ لوگ جو ذرا سی تکلیف پر دین سے ہی روگردان ہو جاتے ہیں, ان کو کتے سے سبق سیکھنا چاہیے. لکھا ہے کہ ایک یہودی مشرف بھائی اسلام ہوا, کچھ دن بعد جو مصیبت کا سامنا ہوا اور بھوکا مرنے لگا اور فاقے پر فاقہ آنے لگا تو کسی یہودی کے مکان پر بھیک مانگنے کے لیے گیا. یہودی نے اس نو مسلم کو 4 روٹیاں دیں. جب وہ روٹیاں لے کر جا رہا تھا تو ایک کتا بھی اس کے پیچھے ہو لیا. اس شخص نے یہ خیال کر کے کہ شاید ان روٹیوں میں سے کتے کا بھی کچھ حصہ ہے, ایک روٹی کتے کے آگے پھینک دی اور آگے چل دیا. کتا اس روٹی کو جلدی جلدی کھا کر پھر پیچھے پیچھے ہو لیا. تب اس نے خیال کیا کہ شاید ان روٹیوں میں سے نصف حصہ کتے کا ہو. تب اس نے ایک اور روٹی کتے کے آگے پھینک دی, مگر کتا اس کو بھی کھا کر پیچھے پیچھے چل دیا. پھر اس نے جب معلوم کیا کہ کتا پیچھا نہیں چھوڑتا تو اسے خیال گزرا کہ شاید 3 حصے اس کے ہوں اور ایک حصہ میرا ہو. اس لیے اس نے ایک روٹی اور ڈال دی, مگر وہ کتا وہ روٹی کھا کر بھی واپس نہ گیا. تب اسے کتے پر غصہ آیا اور کہا تو بڑا بدذات ہے، مانگ کر میں چار روٹیاں لایا تھا مگر ان میں سے تین کھا کر بھی تو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ خدا تعالیٰ نے اس وقت کتے کو بولنے کے لیے زبان دے دی، تب کتے نے جواب دیا کہ میں بدذات نہیں ہوں، میں خواہ کتنے فاقے اٹھاؤں مگر مالک کے سوائے دوسرے گھر پر نہیں جاتا۔ بدذات تو ہے جو دو تین فاقے اٹھا کر ایک کافر کے گھر مانگنے کے لیے آ گیا۔ تب وہ مسلمان یہ جواب سن کر اپنی حالت پر بہت پشیمان ہوا۔ ایسے ہی گرداسپور میں ایک بلی تھی، خاکوچی اس کے پاس پڑا رہے مگر وہ بغیر اجازت کچھ نہ کھاتی تھی۔ ایک دفعہ بعض دوستوں نے اس بلی کے مالک کو کہا کہ ہم بھی یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے حلوہ، دودھ، کھیچڑے وغیرہ بلی کے پاس رکھ کر باہر سے پھول لگا دیا۔ تین دن کے بعد جو دیکھا تو بلی مری پڑی تھی اور وہ کھانا اسی طرح سے ہی سالم موجود تھا۔ اگر ارزل مخلوقات کے صفات یا حسنہ بھی انسان میں نہ پائے جائیں تو پھر وہ کس خوبی کے لائق ہے۔ 17 اکتوبر 1907 بوقت سحر ایک شخص نے سوال کیا کہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ جل شانہ کا کس طرح کا نقشہ پیش نظر ہونا چاہیے؟ حضرت اقدس نے فرمایا، موٹی بات ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے ادعو مخلصین لہ الدین، سورہ اعراف آیت 30، اخلاص سے خدا تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے احسانوں کا بہت مطالعہ کرنا چاہیے۔ چاہیے کہ اخلاص ہو، احسان ہو اور اس کی طرف ایسا رجوع ہو کہ بس وہی ایک رب اور حقیقی کارساز ہے۔ عبادت کے اصول کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے کھڑا کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یا یہ کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ ہر قسم کی ملاونی اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاوے اور اسی کی عظمت اور اسی کی ربوبیت کا خیال رکھے۔ ادعیہ محصورہ اور دوسری دعائیں خدا تعالیٰ سے بہت مانگے اور بہت توبہ استغفار کرے اور بار بار اپنے کمزوری کا اظہار کرے تاکہ تزکیہ نفس ہو جاوے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہو جاوے اور اسی کی محبت میں معاف ہو جائے، اور یہی ساری نماز کا خلاصہ ہے اور یہ سارا سورہ فاتحہ میں ہی آ جاتا ہے۔ دیکھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنے کمزوریوں کی درخواست کی گئی ہے اور خدا تعالیٰ سے مدد اور نصرت طلب کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کی راہ پر چلنے کی دعا مانگی گئی ہے اور ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے درخواست کی گئی ہے جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اس دنیا پر ظاہر ہوئے ہیں اور جو انہیں کی اتباع اور انہیں کے طریقے پر چلنے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر خدا تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے کہ ان لوگوں کی راہوں سے بچا جنہوں نے تیرے رسولوں اور نبیوں کا انکار کیا اور شوخی اور شرارت سے کام لیا اور اسی جہان میں ہی ان پر غضب نازل ہوا، جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا اصل مقصود سمجھ لیا اور راہ راست پہ چھوڑ دیا۔ اور اصلی مقصد نماز کا تو دعا ہی ہے، اور اسی غرض سے دعا کرنی چاہیے کہ اخلاص پیدا ہو اور خدا تعالیٰ سے کامل محبت ہو اور معصیت سے، جو بہت بری بلا ہے اور نامہ اعمال کو سیاہ کرتی ہے، تبھی نفرت ہو اور تزکیہ نفس اور روح القدس کی تائید ہو۔ دنیا کے سب چیزوں، جاہ و جلال، مال و دولت، عزت و عظمت سے خدا مقدم ہو اور وہی سب سے عزیز اور پیارا ہو، اور اس کے سوائے جو شخص دوسرے کسی کہانیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے جن کا کتاب اللہ میں ذکر تک نہیں، وہ گرا ہوا ہے اور ماں جھوٹا ہے۔ نماز اصل میں ایک دعا ہے جو سکھائے ہوئے طریقے سے مانگی جاتی ہے، انہیں کبھی کھڑے ہونا پڑتا ہے، کبھی جھکنا اور کبھی سجدہ کرنا پڑتا ہے، اور جو اصلیت کو نہیں سمجھتا وہ بوجھ پر ہاتھ مارتا ہے۔ فرمایا، مصائب اور شدائد کا آنا نہایت ضروری ہے، کوئی نبی نہیں گزرا جس کے امتحان نہیں لیا گیا۔ جب کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، مگر یاد رکھو کہ ایک پہلو پر جانے والے لوگ مشرک ہوتے ہیں، آخر خدا کی طرف قدم اٹھانے اور حقیقی طور پر اہدنا الصراط المستقیم والی دعا مانگنے کے یہی معنی تو ہیں کہ خدایا وہ راہ دکھا جس سے تو راضی ہو اور جس پر چل کر نبی کامیاب اور بامراد ہوئے۔ آخر جب نبیوں والی راہ پر چلنے کے لیے دعا کی جاوے گی تو پھر ابتداؤں اور آزمائشوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور ثابت قدمی کے واسطے خدا تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ صحت و عافیت بھی رہے، مال و دولت میں بھی ترقی ہو اور ہر طرح کے عیش و عشرت کے سامان اور مالی و جانی آرام بھی ہوں، کوئی بھی ابتلا نہ آوے اور پھر یہ کہ خدا بھی راضی ہو جاوے، وہ ابلا ہے، وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں پر خدا راضی ہوا ہے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ وہ طرح طرح کے امتحانوں میں ڈالے گئے اور مختلف مصائب اور شدائد سے ان کا سامنا ہوا۔ حضرت ابراہیم پر دیکھو کیسا نازک ابتلا آیا تھا، اور پھر اس کے بعد سب نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ دیکھو، ان کو پیدا ہوتے ہی یتیمی کا سامنا ہوا، یتیمی بھی تو بری بلا ہے، خدا جانے کیا کیا دکھ اٹھائے، اور پھر دعویٰ کرتے ہی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو انبیاء کا دوسرا نام اہل بلا و اہل ابتلا بھی ہے. ابتلاؤں سے کوئی بھی نبی خالی نہیں رہا. ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیٹے فوت ہوئے تھے اور پھر انبیاء کو تو رہنے دو, امام حسین کو دیکھو کہ ان پر کیسی کیسی تکلیفیں آئیں. آخری وقت میں جو ان کو ابتلا آیا تھا کتنا خوفناک ہے. لکھا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 57 برس کی تھی اور کچھ آدمی ان کے ساتھ تھے. جب 16 یا 17 آدمی ان کے مارے گئے اور ہر طرح کی گھبراہٹ اور لاچاری کا سامنا ہوا تو پھر ان پر پانی کا پینا بند کر دیا گیا اور ایسا اندھیر مچایا گیا کہ عورتوں اور بچوں پر بھی حملے کیے گئے اور لوگ بول اٹھے کہ اس وقت عربوں کی حمیت اور غیرت ذرا بھی باقی نہیں رہی. اب دیکھو عورتوں اور بچوں تک بھی ان کے قتل کیے گئے اور یہ سب کچھ درجہ دینے کے لیے تھا. جاہل تو کہیں گے کہ وہ گناہگار اور بد اعمال تھے اس لیے ان پر یہ تکلیف آئی, مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آرام سے کوئی درجہ نہیں ملا کرتا. جو لوگ ایک ہی پہلو پر زور دیتے چلے جاتے ہیں اور ابتلاؤں اور آزمائشوں میں صبر کرنا نہیں چاہتے, اندیشہ ہے کہ وہ دین ہی چھوڑ دیں. جیسے کہ شیعہ لوگ ہیں کہ اس حقیقت کو دیکھتے نہیں جو امتحانوں اور آزمائشوں کے بعد حاصل ہوا کرتی ہے اور نہ ہی اس کی پرواہ کرتے ہیں, مگر سیاپا لگاتار کیے جاتے ہیں اور چھوڑنے میں نہیں آتے. کیا امام حسین نے انہیں وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرا سیاپا کرتے رہنا؟ یاد رکھو جتنے اولیاء اللہ اور مقدس لوگ گزرے ہیں ان کے بڑے بڑے تلخ امتحان ہوئے ہیں اور جو پہلوں کا حال ہے وہ آنے والوں کے لیے ایک سبق ہے. یہ تو بڑی غلطی ہے کہ ایک طرف تو انسان چاہے کہ ہر طرح کی آسودگی اور آرام ہو اور خوشنودی کے سب سامان مہیا ہوں اور دوسری طرف مقرب اللہ بھی بن جاوے. یہ تو ایسا ہی مشکل ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا, بلکہ اس سے بھی ناممکن. جب تک ابتلاؤں اور امتحانوں میں انسان پورا نہ اترے کچھ نہیں بنتا. ایک شخص نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں چند سوال پیش کیے جو بما جواب ذیل میں درج کیے جاتے ہیں. سوال نمبر 1, زرتشت نبی تھا یا نہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا ہم تو یہی کہیں گے کہ آمنت باللہ و رسلہ, خدا تعالیٰ کے کل رسولوں پر ہمارا ایمان ہے, مگر اللہ کریم نے ان سب کے نام اور حالات سے ہمیں آگاہی نہیں دی. جیسے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ, سورہ مومن آیت 79. اتنے کروڑ مخلوقات پیدا ہوتی رہی اور کروڑہ لوگ مختلف ممالک میں آباد رہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا ہو اور کسی نبی کے ذریعے سے ان پر اتمام حجت نہ کی ہو. آخر ان میں رسول آتے ہی رہے ہیں, ممکن ہے کہ یہ بھی ان میں سے ایک رسول ہوں, مگر ان کی تعلیم کا صحیح پتہ آپ نہیں لگ سکتا کیونکہ زمانہ دراز گزر جانے سے تعریف لفظی اور معنوی کے سبب بعض باتیں کچھ کا کچھ بن گئی ہیں. حقیقی طور پر محفوظ رہنے کا وعدہ تو صرف قرآن مجید کے لیے ہی ہے. مومن کو سوئے زن کی نسبت نیک زن کی طرف زیادہ جانا چاہیے. قرآن مجید میں وَمِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ لکھا ہے, فاتح آیت 25. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک رسول ہو. سوال نمبر 2, برائن احمدیہ میں آپ نے کلام الہی کی ایک نشانی یہ بھی لکھی ہے کہ وہ ہر ایک پہلو میں دوسرے کلاموں سے افضل ہوتا ہے. تورات انجیل بھی تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے, کیا ان میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے؟ حضرت اقدس نے فرمایا ان کتابوں کے نسبت قرآن مجید میں یحرفون الکلم موازی لکھا ہے, سورہ مائدہ آیت 14. وہ لوگ شرح کے طور پر اپنی طرف سے بھی کچھ ملا دیا کرتے تھے, اس لیے جو کتابیں محرم مبدل ہو چکی ہیں ان میں یہ نشانی کم مل سکتی ہے. اس پر حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ حضور تورات میں لکھا ہے پھر موسیٰ خدا کا بندہ مر گیا اور موسیٰ جیسا نہ کوئی پیدا ہوگا اور اس کی قبر بھی آج تک کوئی نہیں جانتا. تو یہ کلام حضرت موسیٰ کی ہو ہی کس طرح سکتی ہے؟ اور انجیل کی نسبت تو عیسائی خود قائل ہیں کہ وہ اصلی جو عیسیٰ کی انجیل سے نہیں ملتی, یہ سب تراجم در تراجم ہے اور ترجمے مترجم کے اپنے خیالات کے مطابق ہوا کرتے ہیں اور ان میں بہت سے عیسائی قسم کا پایا جاتا ہے جو دوسروں کا بیان ہے, جیسے صلیب کا واقعہ وغیرہ. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ٹھیک بات ہے، اگر تمام دنیا میں تلاش کریں تو قرآن مجید کی طرح خالص اور محفوظ کلام الہی کبھی نہیں مل سکتا، بالکل محفوظ اور دوسروں کی دستبر سے پاک کلام تو صرف قرآن مجید ہی ہے. دو باتیں بڑی یاد رکھنے والی ہیں، ایک تو قرآن مجید کی حفاظت کے نسبت کہ روئے زمین پر ایک بھی ایسی کتاب نہیں جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ کریم نے کیا ہو، اور جس میں انا نحن نزلنا ذکرہ و انا لہ لحافظون کا پرزور اور متحدیانہ دعویٰ موجود ہو، اور دوسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی حالتوں کے نسبت، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک طرح کے اخلاق ظاہر کرنے کا موقع ملا. حضرت موسیٰ کو دیکھو کہ وہ راستے میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ تو ہمیشہ ہی مغلوب رہے، معلوم نہیں اگر غالب ہوتے تو کیا کرتے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے اقتدار اور اختیار حاصل کر اپنے سامنے بلا کر کہہ دیا لا تصریب علیکم الیوم. اور پھر یہ بھی یاد رکھو، اور پھر یہ بھی دیکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مبعوث ہوئے تھے جب فسق و فجور شرک اور بت پرستی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور زار الفساد فی البر والبحر والا معاملہ ہو رہا تھا، اور گئے اس وقت تھے جب ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ واجہ والا نظارہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا. اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کے نظیر تمام دنیا میں نہیں پائی جاتی، اور یہی تو کامریت ہے کہ جس مقصود کے لیے آئے تھے اس کو پورا کر کے دکھا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سلیب کا ہی منہ دیکھتے پھرے اور یہودیوں سے رہائی نہ پا سکے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب ہو کر وہ اخلاق دکھایا جن کے نظیر نہیں ملتی. سوال نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام کے نسبت تو قرآن شریف میں کلمہ اور روح منہ لکھا ہے. حضرت اقدس نے فرمایا ہم بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو مس شیطان سے پاک سمجھتے اور دوسرے نبیوں کی ارواح کی طرح اس کی روح کو بھی روح منو مانتے ہیں، اور یومنو باللہ و کلمات ہی پر یقین رکھتے ہیں، الاعراف آیت 159. مگر اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسرے انبیاء پر کوئی فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی. آپ ہی بتائیں کہ ہر ایک شخص روح منو ہوتا ہے یا کسی اور طرف سے، سب ارفا خدا تعالیٰ کے مخلوق اور اسی کی طرف سے ہوتی ہیں نہ کہ کسی اور طرف سے. ہاں اس میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ فاجروں کی ارواح کو بسبب ان کے فسق و فجور اور شرک کی گندگی کے روح مومنوں نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ روح شیطان ہوتے ہیں. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَشَارِكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ بنی اسرائیل آیت 63. اور اس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ بعض روح شیطان ہوتے ہیں اور بعض روح مومن ہوتے ہیں. بعض آدمی ایسے خراب ہوتے ہیں کہ وہ نہایت ہی خبیث الفطرت اور شیطان خصلت ہوتے ہیں، ان سے توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ کبھی رجوع اللہ کر سکیں. ایسے لوگوں پر روح منو کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ وہ روح شیطان ہوتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو روح منو یا کلمہ کا لفظ بولا گیا ہے تو وہ بطور ضب اور دبا کے ہے، اور اس الزام کو دور کیا گیا ہے جو ان پر لگایا گیا تھا، ورنہ کل راست باز اور نیکوکار لوگ روح منو ہی ہوتے ہیں. سوال نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا تعالیٰ نے بے باپ پیدا کیا تھا. حضرت اقدس نے فرمایا اگر بے باپ پیدا ہونا دلیل الوہیت اور ابنیت ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بدرجہ اولا اس کے مستحق ہیں، کیونکہ نہ ان کی ماں ہے نہ باپ. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم آل عمران آیت 7. اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ کے بے باپ پیدا ہونے سے خلقت کو دھوکہ لگنے کا اندیشہ تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے ایک نظیر پیری سے قائم کر دی تھی. لیکن اگر اس کے آسمان پر جانے والی بات بھی صحیح مانی جاوے تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی نظیر ایک نظیر قائم کر دیتا. اب بتلاؤ جبکہ خدا تعالیٰ نے آسمان پر جانے کی کوئی نظیر پیش نہیں کی تو پھر اسی سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے آسمان پر جانے والی کہانی بات جھوٹی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار نے سوال کیا تھا کیا وہ ترقا فی السمائے سورہ بنی اسرائیل 94، یعنی آسمان پر چڑھ جاؤ، تو خدا تعالیٰ نے یہ جواب دیا تھا کہ بشر آسمان پر نہیں جا سکتا. جیسے فرمایا قل سبحان ربی ال کنت الا بشر رسولا سورہ بنی اسرائیل 94. اگر بشر آسمان پر جا سکتا تھا تو چاہیے تھا کہ کفار نظیر پیش کر دیتے. افسوس ان لوگوں نے بے وجہ پادریوں کی مدد پر کمر باندھ لی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے روح سے بشر تو آسمان پر جا نہیں سکتا، مگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، اس لیے وہ خدا ہیں، تو پھر منہ تکتے رہ جاتے ہیں. اتنا نہیں سمجھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک کمزور اور عاجز انسان تھے اور خدا تعالیٰ کے رسول تھے، ایک ذرہ بھی اس سے زیادہ نہ تھے. اگر وہ خدا تھا تو یہ بارے ثبوت عیسائیوں پر ہے کہ وہ کوئی سورج چاند یا زمین کا پتہ دے ہوئے جو اس نے بنائی تھی. وہ بیچارے تو ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے تھے. قرآن مجید میں تو صاف لکھا ہے کہ وہ ایک عبد تھے، کھانے پینے اور دوسرے حوائج کے محتاج تھے، اور دوسرے نبیوں کی طرح وفات پا گئے تھے. سوال نمبر 5، ایسے موقع پر مسلمان معراج پیش کر دیتے ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا، معراج جس وجود سے ہوا تھا وہ ہگنے موتنے والا وجود تو نہ تھا، بلکہ وہ ایک الطف اور نہایت ہی نورانی وجود تھا. کس کس غلطی کی اصلاح کی جاوے؟ بخاری میں صاف طور پر سمس تہقذا لکھا ہے، یعنی پھر وہ جاگ اٹھے. اب بتلاؤ ہم یہ بات کس طرح مان لیں کہ وہ یہی وجود تھا. ہمارا تو تجربہ ہے کہ پاک لوگوں کو ایک نورانی وجود ملتا ہے. یاد رکھو، ایک الہام ہوتا ہے اور ایک رویا اور کشف بھی ہوتا ہے. کشف رویا سے بڑھ کر ہوتا ہے. صاحب کشف جانتا ہے کہ میں ایک اور جگہ پر ہوں، اور وہ دوسروں کی آواز بھی سنتا ہے. صوفیہ اکرام اس بات کے قائل ہیں کہ اولیاء اللہ کو ایک نوری جسے ملتا ہے، مگر بلکہ بعض اوقات اسے دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں. اور سب صوفی اس بات کے بھی قائل ہوتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، بلکہ ذیلی طور پر انسان نبی بن سکتا ہے، مگر کمزوری کے ساتھ وحی دل کہہ دیتے ہیں. خوب یاد رکھو کہ وہ یہ وجود نہیں تھا جو معراج میں تھا، بلکہ وہ ایک اور ہی وجود ہوتا ہے. اسی سے انسان مردوں سے بھی ملاقات کرتا ہے، اور اس کا نمونہ کسی قدر خواب میں بھی پایا جاتا ہے کہ انسان کا یہ وجود تو چارپائی پر ہوتا ہے، مگر ایک آنکھیں ہوتی ہیں جن سے دیکھتا ہے، اور ایک پاؤں ہوتے ہیں جن سے چلتا ہے. اور خواب کو موت کی بہن بھی اسی واسطے کہا گیا ہے کہ اسے اس عالم کی کسی قدر سمجھ آ جاتی ہے. جب بخاری جیسی کتاب میں سمس تہقذا لکھا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی یہی مذہب ہے، تو ہمیں کیا بنی ہے جو یوں ہی کچھ کا کچھ پیش کر دیا کریں. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا مذہب بھی یہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس وجود سے نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ایک نورانی وجود تھا، ورنہ حضرت عائشہ کی مخالفت میں شور برپا کر دیتے. 19 اکتوبر 1907، حضرت اقدس نے فرمایا، طرح طرح کے نشانات اور موجودہ حالات زمانے کے اور صدی کا سر سب کے سب ضرورت مجدد ثابت کر رہے ہیں، اور مجدد کا کام اپنے زمانے کی اصلاح اور اس فتنہ موجودہ کا دور کرنا ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہو، اور وہ اسی زمانے کے مطابق ضروری اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے. اور ظاہر ہے کہ زمانے میں اس سے بڑھ کر فتنہ نہیں کہ ایک طرف تو ایک عاجز بندے کو خدا بنایا جائے اور اسی کو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا سمجھا جائے، اور دوسری طرف ایک صادق نبی کو جو دنیا میں سب سے بڑھ کر توحید کا حامی آیا ہے، نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیا جائے. یہ وہ فتنہ ہے جس نے لاکھوں انسانوں کو خدا پرستی سے برگشتہ کر کے انسان پرست بنا دیا، اور اسی کے اثر سے اکثر لوگ دہریہ بن گئے، اور توحید کی محبت دلوں سے جاتی رہی، اور اسلام برائے نام رہ گیا، اور سب کے سب چھوٹے بڑے اسی فتنہ عظیمہ سے عزت پذیر ہو رہے تھے. سو خدا تعالیٰ نے اس زمانے کی اصلاح کے لیے اور فتنے کے مناسب حال جو امام اور مجدد بھیجنا تھا، اس کا نام اسی فتنے کو دور کرنے کے لیے مسیح رکھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی امت نے ہی بگڑ کر یہ فتنہ برپا کیا ہے. اس لیے اس کی اصلاح کے لیے اور زمانے کو اس کے فتنے سے بچانے کے لیے ضرورت تھا کہ اسی نام پر کچھ پیدا کیا جاتا. اسی مصلحت سے اس صدی کے مجدد اور امام کا نام مسیح موعود رکھا گیا. فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بیرونی اور دوسرے اندرونی. بیرونی طور پر تو پادریوں اور دوسرے مخالف مذاہب والوں نے اسلام پر وہ ناجائز اور بے بنیاد اعتراض کیے کہ جن کو سن کر ہزارہ لوگ مرتد ہو گئے. ہزاروں رسالے اور کتابیں اسلام کے مخالفت میں لکھی گئیں، اور ہر ایک قسم کے ماز غلط اعتراضوں سے اس پاک مذہب کے نابود کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک عورت کے بچے کو طرح طرح کے پیراؤں میں پیش کر کے خدا کا بیٹا بنایا گیا. یہ تو سچ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا رسول تھا، مگر خدا تو نہیں تھا، اور نہ اس میں اور رسولوں سے ایک ذرہ جاتی ہے، اور نہ اس کے معجزات کچھ انوکھے معجزات ہیں. اور اندرونی طور پر اسلام کو یہ فتنہ درپیش تھا کہ خود مسلمانوں نے عیسیٰ میں وہ صفات قائم کی جو صرف خدا تعالیٰ کے لیے مخصوص تھیں، اور اس طرح سے عیسائیوں کو بہت مدد دی. صبح کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بما خدام سیر کے واسطے تشریف لے گئے. اس کے دوران فرمایا میں نے ایک مولوی صاحب کی ایک تازہ تصنیف پڑھی جس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور اس کی ماں مریم کے سوائے مسیح شیطان سے دنیا میں کسی کے پیدائش پاک نہیں. صرف یہی دو نفس مریم اور ابن مریم مسیح شیطان سے پاک ہے. اس عبارت کو پڑھ کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ ہمیں تو یہ لوگ کافر کہتے ہیں اور اپنا یہ حال ہے کہ تمام انبیاء اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پاکوں کے سردار ہیں نعوذ باللہ مسیح شیطان سے محفوظ نہیں سمجھتے. گویا ان کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں شیطان کا حصہ تھا مگر عیسیٰ اور ان کی ماں کی یہ پیدائش میں شیطان کا حصہ نہ تھا. بار بار افسوس آتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت کہاں تک پہنچ گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا یہ لوگ اپنے دعوے کی دلیل میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے اور نہیں سوچتے کہ سب سے مقدم تو قرآن شریف ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالی نے شیطان کو کہا کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان. بنی اسرائیل آیت 66. میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک عباد میں شامل نہ تھے؟ اول تو حدیث قرآن شریف کے مخالف ہو وہ حدیث ہی نہیں خواہ بخاری میں ہو اور خواہ مسلم میں ہو. اور دوسرا جس حدیث سے حضرت نبی کریم محمد مصطفیٰ حبیب خدا محبوب الہی کی تمام نبیوں کے سردار کس قدر حد تک اور توہین لازم آتی ہو کیوں کر ایک مسلمان کی غیرت مان سکتی ہے کہ اسے صحیح تسلیم حدیث تسلیم کر لے. ان لوگوں میں کچھ شرم اور حیا باقی نہیں رہی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناجائز حملے کرتے ہیں. اگر ان لوگوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ محبت ہوتی تو یہ لوگ اس حدیث کے یہ معنی نہ کرتے. ہر ایک کلام کے واسطے ایک شان نزول ہوتا ہے جیسے کہ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کے واسطے ضرورت اس قسم کے الفاظ بولے گئے ہیں کہ مریم صدیقہ تھی اور حضرت عیسیٰ کا روح خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا. ایسے حدیث میں ضرورتاً یہ کلمات بولے گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش مسیح شیطان سے پاک تھی. اور یہ ضرورت اس طرح سے واقع ہوئی کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے بلکہ اب تک کہتے ہیں کہ حضرت مریم نعوذ باللہ زانیہ تھی اور یسوع کی پیدائش ناجائز تھی اور مسیح شیطان سے تھی. اس الزام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ بات فرمائی کہ یہ الزام جھوٹے ہیں بلکہ مریم صدیقہ تھیں اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش مسیح شیطان سے پاک تھی. چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والدہ ماجدہ کے متعلق کبھی کسی کافر کو ایسا وہم گمان بھی نہ ہوا تھا بلکہ سب کے نزدیک آپ اپنی ولادت کی روح سے طیب اور طاہر تھے اور آپ کی والدہ عفیفہ اور پاک دامن تھیں. اس لیے آپ کی نسبت یا آپ کی والدہ ماجدہ کی نسبت ایسے الفاظ بیان کرنے ضروری نہ تھے کہ وہ مسیح شیطان سے پاک ہیں. مگر حضرت عیسیٰ اور ان کے والدہ کی نسبت یہودیوں کے بہتان کی وجہ سے ایسے بری کرنے والے الفاظ کی ضرورت پڑی. یہی حال دیگر انبیاء علیہ السلام کا ہے. ان کے متعلق بھی کبھی نہ ایسے اعتراض ہوا اور نہ ان کے دفیہ کی ضرورت کبھی محسوس ہوئی. افسوس ہے کہ ان علماء کو یہ خبر بھی نہیں کہ یہ باتیں کیوں قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں. وہ نہیں جانتے کہ ایسی باتیں کسی بہتان کی دفاع کرنے کے لیے آتی ہیں. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ مریم صدیقہ پر ایک بڑا بہتان باندھا گیا تھا اسی واسطے خدا تعالیٰ نے اس کا نام صدیقہ رکھ دیا. افسوس ہے نہ تو ان لوگوں کے اکابر کو سمجھتے ہیں اور نہ ان کے اقتدا کرنے والوں کو کچھ خیال آتا ہے کہ ایسے عقیدے سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر داغ لگایا جاتا ہے. اگر قرآن شریف میں خدا کے بندوں کا مسیح شیطان سے پاک ہونے کا ذکر بھی نہ ہوتا تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور آپ پر ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ ایسا ناپاک عقیدہ آپ کے متعلق نہ رکھا جاتا. حضرت مریم کے متعلق یہ دعا تھی کہ انی اعوذ بک و ذریتک من الشیطان الرجیم آل عمران آیت 37. مگر یہ دعا بھی اسی اعتراض کے روا کرنے کے واسطے ذکر کی گئی ہے. ورنہ خدا تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کے متعلق تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کا خاص ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا مقدس رسول بنایا جائے گا. وہی ارادہ الہی ابتدا سے ان کے پیدائش اور تمام امور کو مقدس رکھتا ہے. انبیاء علیہ السلام تو مادرزاد پاک ہوتے ہیں اور شیطان سے دور رکھے جاتے ہیں. دنیا میں پیدائش دو قسم کی ہوتی ہے، ایک رحمانی اور دوسری شیطانی. خدا تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کی پیدائش رحمانی ہوتی ہے، شیطان کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا اور انہیں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ روح منو، ان کا روح خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں حضرت عیسیٰ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، خدا تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کی طرح نیک بندوں کے روح خدا ہی کی طرف سے آتی ہے. یہ فرمایا زمخشری نے بخاری کے حاشیہ میں اس حدیث کے یہ معنی کیے ہیں جو ہم کرتے ہیں. یہ علماء یہ مقصد کو اچھا نہیں سمجھتے، مگر ہمارے خیال میں وہ ان علماء سے بہتر اور افضل تھا، گو معتدلی تھا، مگر اس کے ایمان نے گوارا نہ کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر داغ لگا دے، بلکہ اس کے دل میں اسلامی غیرت اور محبت نے جوش مارا. اصل میں ان لوگوں میں تزکیہ نفس نہیں ہے. جب انسان تزکیہ نفس اختیار کرتا ہے تو قرآن شریف کے معرف اور معنی اس پر کھولے جاتے ہیں. پھر فرمایا ان علماء نے ایسے عقائد کے ساتھ عیسائیوں کی بہت امداد کی ہے. حضرت عیسیٰ کو خصوصیت کے ساتھ ایسے صفات دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسرے انسانوں میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی. عیسائیوں کو اس سے مدد مل جاتی ہے کہ جب تم خود کہتے ہو کہ یہ صفات کسی انسان میں نہیں پائے جاتے تو ضرور ہے کہ وہ خدا ہو جس میں خاص بلا شرکت غیر ایسے صفات پائے جاتے ہیں. اس وقت اسلام پر دو بڑے فتنے ہیں. ایک تو بیرونی فتنہ ہے کہ کئی لاکھ آدمی مرتد ہو کر عیسائی ہو چکا ہے اور باقی بہت سے نیم مرتد پھرتے ہیں. ارتداد کے دروازے ہر طرف سے کھلے ہیں. دوسرا بیرونی فتنہ ہے کہ مسلمان لوگ اپنے عقائد کے ساتھ اس ارتداد میں امداد کرتے ہیں. کیا ایسے فتنہ عظیمہ کے وقت کسی مجدد کے آنے کی ضرورت نہیں؟ قاعدہ ہے کہ جس قسم کے اصلاح کے واسطے کوئی شخص دنیا میں آتا ہے اس کے مطابق اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے. کیونکہ اس زمانے میں بڑا فتنہ عیسویت کا تھا، اس واسطے اس کی اصلاح کے واسطے جو مجدد بھیجا گیا اس کا نام مسیح رکھا گیا ہے.